ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताइनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه میرے قابل احترام برادران اسلام، آج کی یہ مجلس ہمارے عزیز جنہوں نے یہاں اپنے حفظ کی تکمیل کی ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اپنے مربیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز و اکرام ہو۔ مجلس کا جو مقصد تھا وہ تو بحمد اللہ حاصل ہو چکا، مجلس کی مناسبت سے کچھ باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ حضرت آدم علی نبینا والی الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک حضرات انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رہا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل فرماتے تھے۔ ان میں سے بہت سے نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہے، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، اور بھی حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر صحیفے نازل کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار کتابیں نازل فرمائی۔ پہلی کتاب توریت سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی۔ توریت میں انسانی رہنمائی کے لیے احکام نازل کیے گئے تھے اور گویا یہ بنیادی کتاب ہے جو بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی. اس کے بعد دوسری کتاب زبور جو حضرت داؤد علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. زبور میں احکام سے متعلق کوئی آیت نہیں تھی. پوری زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی آیتوں سے بھری ہوئی. سیدنا حضرت داؤد علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عمدہ آواز عطا فرمائی تھی. اور حضرت داؤد علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس عمدہ آواز میں زبور کی ان آیات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہیں پڑھتے تھے، اور پوری کائنات، پہاڑ، پرند، چرند سب اس میں ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، کہ آپ کے لیے جب سواری کا گھوڑا لایا جاتا تھا تو گھوڑے کے زین کے ایک رکاب میں، گھوڑے کے اوپر زین رکھا جاتا ہے، اور جو ہے دونوں طرف رکاب یعنی لوہے کے دو حلقے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں سوار ہونے والا آدمی اپنے پاؤں رکھتا ہے، ڈالتا ہے. تو سوار ہونے والا پہلے ایک حلقے میں پاؤں رکھتا ہے، پھر سوار ہو کر دوسرے حلقے میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے. تو سیدنا حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ گھوڑے کے زین کی پہلی رکاب میں جب پاؤں ڈالتے تھے تو آپ زبور کی تلاوت شروع کرتے تھے، اور پھر گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں ڈالتے تھے، وہاں تک تلاوت پوری ہو جاتی تھی، پوری کتاب کی. یہ ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عطا فرمایا تھا. تیز زمان کہتے ہیں، زمانے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تھوڑے سے وقت کے اندر بہت بڑا کام، ایک ایسا کام جو لمبے وقت کو چاہتا ہے، وہ مختصر وقت میں کر دیا جائے تو اس کو طی زمان کہا جاتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلایا تھا، اور پوری آسمانوں کی سیر اور جنت جہنم سب کچھ سیر کرنے کے بعد آپ واپس ایک ہی رات میں، بلکہ بعض روایتوں سے میں آتا ہے کہ دروازے کی کنڈی جو حرکت کرتی تھی جانے کے وقت جو کھولا گیا تھا، واپسی پر ابھی وہ اس کی حرکت بند نہیں ہوئی تھی اور آپ لوٹے تھے. اتنے چھوٹے سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں، بلکہ یہاں جو ہے مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی. یہ طی زمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ توریت کو، زبور کو اپنی سریلی آواز کے اندر اس طرح پڑھتے تھے سواری پر سوار ہوتے وقت، اور مختصر وقت میں مکمل کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیز اگر نبیوں کو دی جاتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر نبی کے کسی امتی کو اگر یہ چیز دی جائے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اور لکھا ہے عقائد کی کتابوں میں کہ امتی کے ہاتھ پر جو کرامت صادر ہوتی ہے وہ دراصل نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس امتی کو یہ چیز اللہ کی طرف سے اس لیے دی گئی کہ وہ اس نبی کے اوپر ایمان لایا. تو اس نبی پر ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت اس کو عطا فرمائی. تو امتی کے حق میں تو وہ کرامت ہے، نبی کے حق میں وہی چیز معجزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا فرمائے جو مختصر وقت میں پورے قرآن کی جو ہے قرات کر لیا کرتے تھے. ارواح ثلاثہ جس میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کہا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو عصر اور مغرب کے درمیان پورا قرآن پڑھ لیا کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ بات ایسے انداز سے کہی سننے والے یہ سمجھے کہ ان کو بھی اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی ہے. چنانچہ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمیں قرآن سنائیں. چنانچہ آپ نے جمنا کے پل پر کھڑے رہ کر عصر کی نماز کے بعد ایک بڑے مجمع کے سامنے قرآن پاک شروع کیا اور مغرب سے پہلے مکمل کر دیا. سب بہت بڑے مجمع نے وہ قرآن سنا. گویا اس طرح کا کی یہ کرامت اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لوگوں کو بھی عطا فرمائی. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں, بخاری شریف کی شروحات میں لکھا ہے, ایک اللہ والے کا ذکر لکھا ہے کہ وہ طواف کے 7 چکر میں 7 قرآن ختم کرتے تھے, بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا اور وہ اپنی سرلی آواز کے اندر زبور کو پڑھتے تھے. ہمارے بخاری شریف میں ہے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جلیل القدر صحابی ہیں, یمن کے رہنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی عمدہ آواز عطا فرمائی تھی. وہ رات میں اپنے مکان کے اندر, ان کا مکان مسجد نبوی سے دوری پر تھا, رات میں اپنے مکان کے اندر تہجد کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. رات کے سناٹے میں ان کی تلاوت کی آواز مسجد نبوی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جب آواز پہنچی اور آپ نے ان کی تلاوت سنی تو آپ کو ان کی تلاوت بہت پسند آئی. آپ ان کی تلاوت کو سننے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آ گئے, جیسے ابھی باہر سے کوئی آواز آ رہی ہو سنائی تو دیتی ہے لیکن اچھا سننے کے لیے آدمی باہر نکلتا ہے کہ ذرا اچھی طرح سنوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر آیا ہوا دیکھ کر حضرات امہات المومنین بھی باہر آ گئی, اور دیر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قرآن کو جو وہ پڑھ رہے تھے نماز میں سنتے رہے. ان کو معلوم نہیں کہ میرا قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے. صبح کو دن ہونے کے بعد جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارم من مزامیر آل داؤد. مزمار وہ بنسری ہوتی ہے, بنسری بجائی جاتی, اس کو مزمار کہتے ہیں. یا مزمار بول کر اچھی آواز. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا, ابو موسیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمدہ آواز عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ آپ کو بھی دیا ہے. اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ کے لیے مزمار کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مزامیر جمع کا صیغہ استعمال. تو حضرت ابو موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا کہ میری قرآت حضور نے سنی ہے, تو انہوں نے عرض کیا, پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے میری قرآت سنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جی ہاں سنی اور مجھے بہت پسند آئی. اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری قرآت سنتے ہیں تو لقد حبرت لک تحبیرا, میں اور اچھا کر کے پڑھتا قرآن کو. خیر تو بہرحال یہ زبور کی بات کر رہا تھا. تیسری آسمانی کتاب انجیل ہے جس کو بائبل کہتے ہیں. حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. توریت کے بعض احکام جن کو بدلا گیا وہ اس کے اندر ہیں. اور آخری کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا. قرآن پاک کے نزول دو ہیں. قرآن جو اتارا گیا دو مرتبہ اتارا گیا. پہلی مرتبہ وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہوا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کرنا ہے, تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو لوح محفوظ کے اندر محفوظ تھا پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیا والے آخری آسمان کے اوپر اتارا, وہاں اس کو لایا گیا. یہ رمضان المبارک میں شب قدر میں قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے واسطے. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, سورہ قدر کے اندر ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. ان دونوں آیتوں میں قرآن کے جس نازل کرنے کا تذکرہ ہے وہ پہلا نزول جو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اتارا گیا, اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر 23 سالہ دور حکومت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. سب سے پہلی وحی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر مشغول تھے اور اچانک حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اقرا پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں نہیں ہوں کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو حضرت جبریل نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر کے بھینچا اور ایسا بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی اور پھر چھوڑا اور پھر فرمایا اقرا پڑھیے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا مانا بے قاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر حضرت جبریل نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے بھینچا اور اتنا قوت کے ساتھ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دے گئی. پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرا پڑھیے, حضور نے پھر فرمایا مانا بے قاری میں پڑھا ہوا نہیں. تیسری مرتبہ بھی اس سے تھا. پھر جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, سورہ اقرا کی شروع کی جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی. یہ واقعہ کب پیش آیا اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ پیر کا دن تھا. پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیر کے دن نازل ہوئی. لیکن تاریخ کون سی تھی تو اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے. علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں مالکیہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے وہ رمضان کی 17ویں تاریخ کو نازل ہوئی. لیکن محمد ابن اسحاق جو سیر اور مغازی کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے وہ ربیع الاول کے اندر نازل ہوئی. نہیں میں الٹا دیا, علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے ربیع الاول میں نازل ہوئی, اور یہ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ پہلی وحی رمضان میں, اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تو بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں, انہوں نے محمد ابن اسحاق والی بات ہی کو جو ہے زیادہ راجح قرار دیا. اس لیے کہ بخاری شریف ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وحی کی شروعات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو ہوئی تھی وہ خوابوں کے ذریعے سے. پہلے 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب آتے رہے, رات کو جو چیز خواب میں دیکھتے تھے دن میں وہ بالکل سامنے آتی تھی. اس طرح 6 مہینے آپ خواب دیکھیں, اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی. تو گویا خوابوں کی شروعات ربیع الاول سے ہوئی اور پہلی وحی جو ہے وہ رمضان کے اندر آئی. 6 مہینے اس طرح گزرے تھے. اور جب حضرت جبریل یہ پہلی وحی لے کر کے غار حرا میں آئے اور آپ کو بھینچا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ذرا گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہو گئی. آپ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی اخاف علی نفسی, مجھے اپنی پورا واقعہ سنایا. پہلے تو جا کے یوں کہا زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا مجھے چادر اڑا. آپ کا بدن کانپ رہا تھا جیسے کسی کو سردی لگ جائے نا اس طرح. پھر چادر اڑائی گئی, جب کچھ اطمینان ہوا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور پھر یہ کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں عرض کیا, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کہیں گے. انکا لتصل الرحمہ, کہ آپ رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں. وتحمل الکل, اور جو ہے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ان کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. جو ہے تقریب ضعیف, مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. وہ تقسیم المعدوم, اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو کما کر کے دیتے ہیں. وہ توئین والا نوائب الحق, اور قدرتی مصیبتوں کے موقع پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایسا آدمی جو اس طرح لوگوں کے کام آتا ہو اللہ ایسے آدمی کو کبھی رسوا اور ضائع نہیں کرتے. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقاء ابن نوفل کے پاس لے گئی. ورقاء ابن نوفل واحد شخص تھے مکہ مکرمہ میں جو مکہ مکرمہ سے شام سیریا جا کر کے جو ہے انہوں نے دین نصرانیت قبول کیا تھا, اور اس زمانے کے نصرانیت کے جو عالم تھے صحیح عالم, ان سے انجیل سیکھی تھی, اور وہ جو ہے عبرانی زبان کے اندر انجیل کو لکھ کر کے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے تھے. بہت عمر ہو گئی تھی, بینائی بھی ختم ہو جا رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں, اور ان سے انہوں نے کہا حضرت خدیجہ نے کہ آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. انہوں نے کہا سناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت ورقاء ابن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا. یہ کہنے کے بعد وہ کہنے لگے کاش میں اس زمانے میں زندہ ہوتا یا طاقتور ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, اوا مخرجیہ ہوں, کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ اس لیے کہ جس زمانے میں یہ بات کی جا رہی ہے اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام تھا مکہ والوں کے درمیان, صادق الامین کے نام سے یاد کیے جاتے تھے, ہر آدمی آپ کی عزت کرتا تھا, سب کہ گویا دلوں کے اندر آپ تھے. ایسے حالات میں کوئی یوں کہے کہ یہ لوگ آپ کو نکالیں گے کیسے ماننے میں آ سکتا ہے؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا, اوا مخرجی یا ہوں, کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو اس کے جواب میں حضرت ورقاء نے کہا کہ جی ہاں, جس طرح کی چیز تم لے کر کے آئے ہو, جو بھی نبی لے کر کے آیا اس کی قوم نے اس کو نکالا ہے, اس لیے یہ معاملہ تو آپ کے ساتھ پیش آئے گا. بہرحال یہ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ پہلی وحی تھی جس کا میں نے تذکرہ کیا, اور اس کے بعد پہلی وحی آنے کے بعد چونکہ یہ پہلا واقعہ پیش آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک گھبراہٹ سی کیفیت تھی، ایک مدت تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا. اب وہ مدت کتنی ہے اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں کئی باتیں ملتی ہیں. محمد ابن اسحاق جو سیرہ اور مغازی کے امام ہے وہ کہتے ہیں 3 سال، اور عام طور پر سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، بعض 2 سال کہتے ہیں، بعض جو ہے 2.5 سال کہتے ہیں، بعض 2 مہینے. حافظ ابن حجر کی رائے جو ہے کم 2 مہینے کی ہے. اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی ایک مرتبہ، اس کے بعد بھی حضور کا وہاں غار حرا میں آنا جانا عبادت کے لیے رہا. ایک دن غار حرا سے اتر کر آپ اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے اور پہاڑ سے نیچے اترے وادی میں آئے اور آپ نے آواز سنی، کوئی آپ کو پکار رہا ہے. آپ نے دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، سامنے دیکھا کوئی نہیں، پیچھے اوپر دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے سب پر پورے آسمان کے کنارے کو گھیرے ہوئے تھے. حضرت جبریل کو ان کی جو ہے اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا. یہ دیکھ کر آپ پر ایک غشی کسی تاری ہو گئی، اور جب آپ ہوش میں آئے گھر گئے تو آپ پر وہی دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور پھر تو وحی کا سلسلہ اس طرح جاری رہا یہاں تک کہ آخر تک قرآن 23 سال میں پورا نازل ہوا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا تو وہ جھوٹا ہے، جیسے قادیانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو ہے مسیلمہ جو ہے ایک قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے. حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں اسلامی فوج بھیج کر کے اس کا قلا کما کیا تھا. اور ایک دوسرا نبوت کا دعوے دار تھا اسود انسی، یہ یمن کا رہنے والا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کیا تھا. اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اخیری بیماری میں تھے اسی زمانے میں جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. حضرت جو ہے فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے ساتھیوں نے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خبر دی اور آپ نے فرمایا فاز فیروز، فیروز دہلمی کامیاب ہو گئے. اس کے بعد حضور کی وفات کے بعد اطلاع وہاں سے باقاعدہ آئی لوگوں کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے. ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی حضور کو اللہ کا نبی تو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین اور آخری نبی نہیں مانتا تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ نے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس نصیحت کی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور وہ اس طرح قدرت کی طرف سے ایسا ایک انتظام کر دیا گیا. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے مسلمان، اور جمع ہو کر کے قرآن کی حفاظت کے لیے کوئی تدبیر کرتے، کوئی تجویز پاس کرتے، تو بھی ایسا انتظام نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر اس کے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ہر جگہ، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر ملک میں اللہ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے جو قرآن پاک کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا. آپ دیکھیں نہیں آپ کا یہ کینیڈا اور یہاں وینکوور کے اندر، یہ سری کے اندر یہ ہو رہا ہے. یہ قاری مظہر صاحب ہیں، کتنے سالوں سے ہیں یہاں یہی خدمت کر رہے ہیں. ایک نمونہ ہے. اب سارے امریکہ میں جا کر کے دیکھ لو، سب جگہ جا کر کے دیکھ لو، دنیا کے لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہیں، لیکن اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے وقف کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھلائے. ان سے اس حدیث کو نقل کرنے والے تابعی ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علوم سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. اس حدیث کو حضرت عثمان سے نقل کر لینے والے وہی ہیں. اور جب اس حدیث کو روایت کرتے تھے تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے مجھے یہاں بٹھایا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کی شرح کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کی خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف کی امارت تک کا زمانہ انہوں نے قرآن کی خدمت کی. اب وہ کتنا ہے تو خود حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی خلافت کے پہلے سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کی امارت کے آخری سال تک 72 سال ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کی امارت کے پہلے سال تک 38 سال ہوتے ہیں. تو گویا 38 سے اوپر اور 72 سے کم زمانہ انہوں نے گویا اپنے آپ کو قرآن پاک کی خدمت میں لگائے رکھا. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں. جن ماں باپ نے اپنے اولاد کو قرآن کے لیے پیش کیا وہ قابل مبارکباد ہیں. یہ بہت اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاج یوم القیامت، کہ اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے زیادہ ہوگی، جبکہ وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو. سورج زمین سے 9,33,00,000 میل دور ہے، سائنسدان کہتے ہیں. وہاں ہوتے ہوئے بھی اس کی چمک دمک کا یہ عالم ہے کہ ہم آنکھ بھر کر کے نہیں دے سکتے. وہ خوبصورت اگر مکان میں آ جائے تو کیسی روشنی ہوگی. تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پڑھ کر کے عمل کرنے والے کے ماں باپ کو قیامت کے روز جو تاج پہنائیں گے اس کی چمک دمک اس سے بھی زیادہ ہوگی. لیکن بھائی عمل کی شرط ہے ابھی صاحب، خالی قرآن یاد کر لینا کافی نہیں، عمل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دوسری ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، یعنی اس پر عمل کا اہتمام کیا، ادخلہ اللہ الجنت، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، وشفعہ فی عشرت من اہل بیتہ کل قد وجبت لہ النار، اور اس کی فیملی کے ایسے 10 آدمیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے جنہوں نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیا. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی فیملی کے آدمی گن لو، اگر 10 یا اس سے کم ہے تو کم سے کم 1 حافظ آپ کی فیملی میں ہونا چاہیے، اور 10 سے اوپر اور 20 کے اندر ہیں تو کم سے کم 2 حافظ ہونے چاہیے، اور 30 سے اوپر 20 سے اوپر 30 کے اندر ہیں تو 3 ہونے چاہیے، اور اگر سبھی بچے ہو جائیں حافظ تو نور اللہ نور. ایسے لوگ ہیں جن کے لڑکے بھی سب حافظ اور لڑکیاں بھی سب حافظ، پر آج کل تو بہت آسان ہو، اس کے لیے آپ کو اسکول چھڑانے کی ضرورت نہیں، اسکول کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. جو ہے ڈاکٹر بھی بن رہا ہے نوجوان, اور جو ہے حافظ اور حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن رہا ہے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے بہرحال یہ بہت اچھا موقع ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا اس موقع پر, اس بچے نے ہمارے عزیز نے جو قرآن کی تکمیل کی, میں ان کی خدمت میں بھی, ان کے والدین, ان کے اہل خاندان, ان کے استاد, ان کے مربیوں کی خدمت میں اور مدرسے کے ذمہ داروں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور تمام مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ ہر ایک اپنے اولاد میں سے کم ایک کو تو ضرور حافظ بنانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے پر اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جس بچے نے حفظ کی تکمیل کی ہے, اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے دیے ہیں, ان وعدوں کو اس بچے, اس کے والدین, اس کے اساتذہ, اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کو آسان فرما. اے اللہ ان کو شوق اور رغبت عطا فرما اور جلد 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 اس نعمت سے ان کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.